ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل سے ایک ایسے گناہ کا تذکرہ شروع کیا ہے جو بہت زیادہ عام ہے اور بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ یقیناً گناہ ہے، تو قرآن و حدیث سے اس کا گناہ ہونا ثابت ہو چکا ہے، مزید انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، اور وہ ہے بد نگاہی کا گناہ، بد نظری کا گناہ، یعنی کسی مرد کا کسی نامحرم عورت کو بری نیت سے دیکھنا یا کسی بے ریش لڑکے کو دیکھنا یا ان کی تصویر کو دیکھنا یا فلمیں دیکھنا، ناچ گانا دیکھنا، یہ سب بد نگاہی کے مقامات ہیں جہاں یہ گناہ کثرت سے ہوتا ہے. اب دیکھ لیجئے، یہ گناہ اتنا ہے کہ شاید ہی کوئی اس گناہ سے بچا ہوا، ورنہ جو بوڑھے ہیں وہ بھی، جو جوان ہیں وہ بھی، جو ڈیڑھ عمر کے ہیں وہ بھی، جو حاجی نمازی ہیں وہ بھی، جو حافظ قاری ہیں وہ بھی، جو ظاہراً دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی عام طور پر اس میں مبتلا رہتے ہیں، تو اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، گناہ بھی نہیں سمجھتے بعض لوگ، حالانکہ یہ سنگین گناہ ہے. اس لیے اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو دیگر گناہوں کی طرح اس گناہ سے بھی سختی کے ساتھ بچنا ضروری ہے. اگر اس گناہ کو کرتے رہے تو یاد رکھیے پھر اصلاح نہیں ہو سکتی، باطن سنور نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی شمع دن میں روشن نہیں ہو سکتی. تقوی کا چراغ اس گناہ سے گل ہوتا ہے، روشن نہیں ہوتا. اس لیے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور آج کل اس گناہ کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ بے پردگی، بے حجابی، بے حیائی اپنے عروج پر ہے، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، شاپنگ سینٹروں میں، تقریبات میں، تفریحات میں، ہر جگہ بے پردہ عورتوں کی کثرت ہے. اس لیے نظروں کو بچانا اور ان کو پناہ ملنا مشکل ہے، لیکن گناہ سے بچنا اپنے اختیار میں ہے، ناممکن نہیں ہے، 100% ممکن ہے. بس ہمت کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، ورنہ اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے لندن ہو اور چاہے فرانس ہو، چاہے جرمنی ہو اور چاہے کوئی دوسرا شہر ہو، جہاں کثرت سے عورتیں بے پردہ آنا جانا نہیں کاروبار کرتی، دنیا کا ہر کام عورتیں انجام دیتی ہیں، وہاں بھی کوئی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، نہ بچنا چاہے تو ایسے ماحول میں بھی نہیں بچ سکتا جہاں بچنا آسان ہے. برحال اس گناہ سے ہمیں ہر حال میں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض مرتبہ اس گناہ کی وجہ سے طرح طرح کے وبال اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے. اصلاح الرسوم میں تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے گھر کا دروازہ حمام کی طرح تھا. پہلے زمانے میں گھروں کے اندر نہانے کا زیادہ انتظام نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے ایک الگ گھر ہوتا تھا جس کو حمام کہتے تھے، جہاں جا کر کے عورتیں مرد غسل کر کے آیا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں سوئمنگ پول ہوتے ہیں تو وہاں جا کر کے لوگ تفریحاً نہاتے ہیں اور نہا کر کے آ جاتے ہیں اور استعمال کرنے کی فیس بھی دیتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی ایسی نہانے کی جگہ ہوتی تھی، اسے حمام کہتے تھے، اور وہ عورتوں کے بھی ہوتے تھے، مردوں کے بھی ہوتے تھے، مشترک بھی ہوتے تھے، الگ الگ بھی ہوتے تھے، جیسے کہ آج کل دونوں طرح کے ہوتے ہیں. آج کل تو بچوں کے بھی الگ ہوتے ہیں، بچوں کے الگ ہیں، عورتوں کے الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں، مکس بھی ہیں، الگ الگ بھی. تو اس کے گھر کا دروازہ ایسا تھا جیسے حمام کا دروازہ، دور سے حمام معلوم ہوتا تھا، ہم بھی اپنے گھر تھا، حمام نہیں تھا. تو وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی گزری اور اس نے اس سے پوچھا کہ حمام منجاب کہاں ہے؟ اس نے یہی ہے. وہ یہ سن کر اندر چلی گئی اور وہ پیچھے پیچھے چلا گئی بری نیت سے. جب وہ اندر گئی اور دیکھا کہ یہاں تو حمام ہے نہیں تو وہ سمجھی کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، مجھے دھوکہ دیا ہے. اس نے بھی چالاکی کی اور چالاکی یہ کی کہ اپنی خوش دلی اور آمادگی ظاہر کی کہ میں بھی یہاں آنے پہ خوش ہوں، اور پھر کہا کہ بھائی عیش و عشرت کے لیے، نشاط کے لیے، مزے لینے کے لیے کچھ کھانے پینے کا اور آرام و راحت کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے. میں کیا چاہیے؟ میں فلاں فلاں چیزیں لیا ہوں، بتا سکتے کھائیں گے پئیں گے آرام کریں گے. میں بھی لایا. اس نے فوراً دروازہ کھولا اور سامان لینے کے لیے مارکیٹ میں گیا، پیچھے سے وہ نکل گیا اپنے گھر کے. جیسے اس نے دھوکہ دیا ایسے اس نے چالاکی کی اور اپنے آپ کو اس سے بچا لی. جب سامان وغیرہ لے کر کے واپس آیا تو لڑکی جا چکی تھی، لیکن بد نگاہی کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ چکی تھی. جب دیکھا کہ لڑکی چلی گئی تو بڑا پریشان ہو اور پھر ساری عمر اس کو یاد ہی کرتا رہا. یاد ہمیشہ ایک شعر پڑھتا تھا عربی کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لڑکی جب اس سے حمام منجاب کا راستہ پوچھ رہی تھی وہ کہاں چلی گئی، ہائے افسوس وہ کہاں چلی گئی. بس کسی پریشانی میں اس کی عمر گزر گئی، یہاں تک کہ اس کا انتقال کا وقت آ گیا. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ اسے کہتے تھے کلمہ پڑھ، وہ اس لڑکی کی محبت میں وہ شعر پڑھ کہ جو لڑکی مجھ سے حمام منجاب کا راستہ معلوم کرتی تھی وہ کہاں ہے. آخر یہ کہتے کہتے اس کی روح پرست ہے. ایک حرام اور ناجائز محبت میں اور عشق میں اس کا انتقال ہو. تو کیوں ہوا؟ کہ بدنگاہی اس نے کی، بد نظری کا اس نے ارتکاب کیا، اس گناہ کے نتیجے میں اس کے دل میں اس کی ناجائز محبت پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں انجام اس طرح سے خراب ہو گیا۔ اس لیے یہ بدنگاہی جو ہے یہ اللہ بچائے ناجائز محبت کا پہلا قدم ہے۔ اور جیسے میں نے پچھلے منگل عرض کیا تھا کہ یہ آہوں کا غنا ہے، یہی بڑھتے 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 اصل زنا کی طرف انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر یہی انسان اپنی نظر کو روک لے، اگر اچانک پڑ جائے فوراً ہٹا لے، سدن بھی پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے اور استغفار کر لے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھتی اور مزید آدمی کا قدم برائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ اور اگر نہ روکے، اپنی نظر کو نہ روکے، قدم ڈالے اور ڈالتا رہے، ڈالتا چلا جائے اور احتیاط نہ کرے، پہلے نہ کرے، تو پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اس کے دل کا ستیہ ناش ہو جائے۔ حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، نہ روکا نظر کو جو بے باقیوں سے، تو لٹ جائے گی جن کی پونجی ہی ساری۔ نہ روکا نظر کو جو بے باقیوں سے، تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری۔ دل کی پونجی تعلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، نیک کاموں کا جذبہ، یہ دل کی پونجی ہے جو نیک اعمال سے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جو بدنگاہی کرتا ہے، بدنظری کرتا ہے، یہ پونجی ختم ہو جاتی ہے اس کے دل سے۔ پھر شیطانی جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے جذبات اس کے دل میں ابھرتے ہیں، برائی کرنے کو دل چاہتا ہے، بدکاری کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے بس دیکھے جاؤں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ جی بھر کے دیکھ لیں پھر نہیں دیکھیں گے، لیکن جب وہ ایک دفعہ جی بھر کے دیکھ لیں دوبارہ اس سے زیادہ جی بھر کر دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ گناہ جی بھر کے دیکھنے سے ختم نہیں ہوتا، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کے تقاضے میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ایک مرتبہ اچھی طرح دیکھنے پھر نہیں دیکھیں غلط، اچھی طرح کیا ذرا سے بھی نہ دیکھو، ذرا بھی اپنی نظر کو غلط جگہ نہ ڈالو، اس کا تو ذرا سے ڈالنا بھی بہت سارے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے، بہت زیادہ دیکھنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور میں اس کی مثال ایسی جیسے خارش میں کھجلی، کہ جب کسی کو خواہش ہو جاتی ہے تو جتنا کھجاتا ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے، یہاں تک کھجاتے اس کے جسم سے خون نکلنے لگتا ہے، جسم چھل جاتا ہے، مگر مزہ ختم نہیں۔ تو کیسے جیسے خارش والے کی کھجلی جتنا کھجاتا ہے بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی، بالکل اسی طریقے سے بدنگاہی جو زیادہ کرتا ہے اس سے کم نہیں ہوتی اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر بدنگاہی بڑا خطرناک گناہ ہے، اس کا انجام بہت خراب ہے۔ بعض مرتبہ اس کی وجہ سے ایمان جاتا تھا، ایک واقعہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک نوجوان تھا جو اکثر مسجد میں رہتا تھا، پہلی صف اور تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کا پابند تھا اور رات کی عبادت میں لگا رہتا اور کثرت عبادت کی وجہ سے عبادت کا نور اس کے چہرے سے روشن ہوتا، نورانی اس کے چہرے سے ٹپکتی۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے چہرہ دیکھو تو خدا یاد ہے، اس کا وہ مصداق۔ ایک دن کیا ہوا، اذان دینے کے لیے مینارے میں چڑھا، پہلے زمانے میں نوٹ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، اذان دینے کے لیے میناروں کو جاتے تھے، وہاں جا کر کے بلند آواز سے اذان دیتے تاکہ دور دور تک اذان کی آواز جائے۔ تو وہ نوجوان اذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھا اور مسجد کے برابر میں مینارے کے نیچے ایک عیسائی گھر تھا، جب یہ اوپر چڑھا تو اس کی لڑکی تھی اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، اور یہ اس کا عاشق ہو گیا. اور پھر اذان چھوڑ چھاڑ مینارے سے نیچے اترا, مسجد سے باہر نکلا, سیدھا ان کے گھر میں پہنچا اور اس نے اگر کہا کہ بھائی میں تو اس لڑکی کو چاہتا ہوں, ان کے کہا کہ بھائی اس کا باپ تو عیسائی ہے اور یہ لڑکی بھی عیسائی ہے, تو تم مسلمان ہو, تمہارے اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے, یہ تم کیسے مل سکتی ہے, تم اس سے کیسے مل سکتے ہو. لڑکی بھی نے کہا کہ میرا باپ عیسائی ہے اور میں خود عیسائی ہوں, تو یہ کیسے تمہیں ہمارا تمہارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے. عیاذ باللہ عیاذ باللہ عیاذ باللہ, اس نے کہا کہ اگر میں عیسائی ہو جاؤں تو. کہاں پھر امید ہے کہ نکاح ہو جائے, وہ عیسائی ہوگی. اجا پھر ابھی نکاح ہوا نہیں تھا, بس نکاح کی خالی امید تھی کہ شاید ہو جائے. ایک دن یہ چھت پہ چڑھا, وہاں سے اچانک گرا, گر کے مر گیا. تھا مسلمان, خاتمہ کفر کے اوپر ہو گئے تھے. یہ ہے نظر کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ. نظر کے اندر اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ. کہ بعض مرتبہ یہ نظر بد اور بد نگاہی کفر تک انسان کو پہنچا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے نظر کی حفاظت کرے, جس حال میں بھی ہو, جہاں بھی ہو, نظر بچائے. اور آسان راستہ اس کا یہ ہے کہ اپنی نظر کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں جو فرمایا شیطان کے بارے میں, تو شیطان نے کہا ہے کہ میں انسان کو بہکانے کے لیے دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا, آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا. بس دو جگہ چھوڑ دی اس نے, اوپر اور نیچے, دو جانب چھوڑ دی اس نے. اس کا ذکر نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ اس کے حملوں سے بچنے کے لیے یا تو نظر اوپر کر کے چلے یا نیچے کر کے چلے. اب اوپر کر کے تو چل نہیں سکتے, کیونکہ ٹکراؤ کا خرید ہے, خطرہ ہے اس کے اندر, کسی سے بھی ٹکرا جائے. تو بس ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نظر نیچے کر کے چلے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بد نگاہی, بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جیسے زہر میں بھجا ہوا تیر کسی کے مار دو تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ایک تو تیر لگنا موجب ہلاکت, پھر اس کا زہر پھیل جانا یہ بھی موجب ہلاکت. اس سے انسان کا بچنا مشکل ہے. بس ایسے ہی بد نگاہی اور بد نظری گناہ بھی زہریلے تیر کی طرح ہے, کہ یہ بھی جب ہوتا ہے تو پھر انسان کے باطن میں وہ تباہی مچاتا ہے کہ علامات بدل بھی انسان کی روحانیت مردہ ہو جاتی ہے, تعلق معلہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھ لیجیے اس واقعہ کیسے دیکھتی تھی کہ ایک نظر بھر کے اس نے دیکھا, اس کے نتیجے میں ایمان سے ہاتھ ہو بیٹھا, ایمان جاتا رہا, اور خاتمہ جو ہے بجائے ایمان پر ہونے کے کفر پر ہو گیا. اس لیے بہت زیادہ اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. آج اس گناہ کو بالکل ہی معمولی سمجھا جاتا ہے, بہت کم ہوں گے ایسے لوگ جو اسے گناہ سمجھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے جو میں ان واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے ایک واقعہ اور سنایا تھا, اور گناہوں کا اتنا انسان پہ اثر نہیں ہوتا جتنا اس گناہ کا اثر ہوتا. براہ راست دل پہ نشتر لگتا ہے اس کا, اس کا اثر براہ راست دل پر ہوتا ہے, یاد رکھیں. اور دل ہی تو اصل ہے سارے جسم کے اندر, دل صحیح ہے تو انسان صحیح ہے, دل خراب ہے تو انسان خراب ہے. حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بس یاد رکھنا چاہیے, دل پہ لکھ لینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. فرماتے ہیں, نظر پر قدم ہو, قدم پر زمین ہو, یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. نظر پر قدم ہو, قدم پر زمین ہو, یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری. اس کو اختیار کرنا چاہیے. نروکا نظر کو جو بے باقیوں سے پھر اٹھ جائے گی دل کی پونجی حصہ، دل کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ کیا کہتے ہیں کمزور پڑ جائے گا، یا اللہ بجائے اللہ بجائے ختم ہو جائے گا. ایسی ایک واقعہ اور یاد آیا، ابو عمرو بن وعلان فرماتے کہ ایک مرتبہ میں رہبہ کے بازار میں گیا، سوق الرہبہ، رہبہ کے بازار میں گیا کسی ضرورت سے. وہاں ایک جنازہ نظر آیا، میں نے سوچا چلو نماز جنازہ ہی پڑھ لوں، تدفین میں شرکت کر کے ثواب پا لوں. چنانچہ میں نے نماز جنازہ پڑھی، اور جہاں لوگ انتظار میں کھڑے تھے میت کی تدفین میں، میں بھی وہاں کھڑا ہوا. تو میری نظر ایک خوبصورت عورت پہ پڑی، وہ بھی جنازے میں آئی ہوگی یا کسی اور کام سے آئی ہوگی. مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نظر جیسی میں نظر پڑی میں نے ہٹایا نہیں، وہ اپنی نظر کو جمع دیا علی حضرت. پھر مجھے ایک دم ہوش آیا کہ ارے یہ میں کیا کروں، مجھے اپنے اس گناہ کا احساس ہو کہ یہ میں نے غلط کی، یعنی غلط نظر پڑ گئی تو مجھے فوراً ہٹا لینی چاہیے، یہ حکم بھی ہے. یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنی نظر کو جمع دیا اور دیر تک میں دیکھتا رہا. تو مجھے جب ہوش آیا تو میں نے اپنی نظر کو ہٹایا اور اپنے کیے پر نادم ہوا، اور میں نے انہا اللہ ہی پڑھا اور استغفار بھی کیا، اور پھر میں جنازے وغیرہ سے خالی ہو کر گھر پہ آیا. میں بہت گورا چٹا تھا، جب گھر آیا تو گھر کی ایک بڑی بھی نے مجھ سے کہا ارے ابو عمرو تمہارا یہ چہرہ کالا کیسے ہو گیا؟ میرے تو کالا نہیں ہے چہرہ، تو تم دیکھ لو. میں نے شیشے میں دیکھا تو واقعی میرا چہرہ کالا ہو گیا. تو میں سوچنے لگا کہ میرا چہرہ کالا کیسے ہو، میں تو گورا چہرہ تھا، یہ کالا کیسے ہو؟ تو جب میں نے غور کیا تو مجھے اپنا یہ گناہ یاد آیا کہ شاید اس کی وجہ سے ہو. بس پھر میں تنہائی میں گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہی گڑ گڑایا، بہت ہی رویا کہ اللہ میرا چہرہ پہلے کی طرح سفید کر. 40 دن تک میں توبہ استغفار کرتا رہا اور میرا چہرہ جو کا تو کالا ہی رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے بد نظری کا ایسا دکھانا تھا دکھا دیا. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضری دوں. تو میں بغداد گیا اور جس گھر میں حضرت رہتے تھے اس گھر میں پہنچا، تو میں نے دستک دی اور اپنا نام بتایا اور اندر آنے کی اجازت مانگی، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے میری حالت ان پہ منکشف فرما دی. میرے حال بتانے سے پہلے ہی فرمایا اے ابو عمرو تم نے گناہ تو رابع میں کیا ہے، اب توبہ کرنے کے لیے بغداد میں آئے ہو. یہ اللہ نے ان کے ملک شفا، اور اللہ تعالیٰ اس بدنگاہی کے اثر کو بھی اللہ والوں پر بعض مرتبہ ظاہر فرما دیتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ایک مرتبہ ایک نوجوان ان کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا بعض لوگ میرے سامنے آتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے زینہ ٹپکتا ہو. اس نوجوان نے اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس نے توبہ کی ہو گیا. ایسی اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کیفیت عطا فرمائی تھی کہ جو شخص کوئی گناہ کر کے آتا تھا تو حضرت کو محفوظ ہو جاتا تھا. ایک دفعہ مسجد کے وضو خانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے اور ایک شخص بھی برابر میں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ صاحبزادے تمہارے وضو کے پانی میں آنکھوں کا زنا بہتر بن جاتا ہے. اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں اس گناہ سے انشاءاللہ بچوں. ایک شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے وضو کے پانی میں والدین کی نافرمانی گناہ بھول کر جا رہا ہے. اسے آپ صحیح فرما رہے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے اور میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کیفیت سے پریشان تھے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر لوگوں کے گناہ ظاہر ہو جاتے تھے. وضو تک کے پانی میں حضرت کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے اور وہ گناہ پانی میں دھل کر نالی میں جا رہا ہے. دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کیفیت کو مجھ سے واپس لے لیجئے, اپنے بندوں کی آپ ستاری فرماتے نہیں. بڑی مشکل سے جا کر کے پھر یہ منکشف ہونا موقوف ہو. ایسے ہمارے اکابر سے بھی اسی طرح مر گئی, متعدد واقعات ہیں ایسے. بہرحال یہ بھائی بہت بڑا گناہ ہے, بہت عام ہے. حج نمازی اس کے اندر مبتلا ہے. ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اہتمام کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے. اس کا بڑا ثواب بھی ہے, جو اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اس کو ثواب بھی بہت ملے گا. چنانچہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی مجھے چھ باتوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جو آدمی چھ باتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرے گا میں اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں, میں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں. ایک تو اس بات کی ضمانت دے گا جب بولے گا سچ بولے گا, سچ بولنے کی عادت ڈالے, جھوٹ سے پرہیز کرے. اس بات کی ضمانت دے گا جب بولے گا سچ بولے گا. دوسرے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت ٹھیک ٹھیک ادا کر دے گا, اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا, کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا اپنی طرف سے. جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت ٹھیک ٹھیک ادا کرے, اسے کمی کوتاہی نہ کرے. اور جب وعدہ کرے تو پورا کرے, جب وعدہ کرے تو پورا کرے. آج دیکھو کہاں ہے وعدہ پورا کرنے والے, وعدہ پورا کرنے والے کہاں. مشکا شریف میں ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے آپ نے کسی سے کوئی سودا کیا اور کچھ سودے کے پیسے خریدنے والے کی طرف رہ گئے آپ کے, اور جس نے آپ سے خریداری کی اس نے کہا کہ حضور آپ یہاں تشریف رکھیے میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں. آپ نے اچھا لیا, وہ وہاں سے گیا اور پھر بھول گیا پیسے لانا, یاد ہی نہیں رہا. تیسرے دن اسے یاد آیا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا کہ ابھی گھر سے باقی پیسے لے کر آؤں گا اور آپ کو ادا کرتا ہوں. وہ جلدی سے وہاں گیا, دیکھا تو حضور وہاں تشریف فرما. تین دن سے آپ وہاں تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی تم نے تو مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا, میں تمہارے انتظار میں تین دن سے یہاں بیٹھا ہوں. حالانکہ وعدہ تو اس نے خود کیا تھا کہ میں پیسے لا کر آپ کو دیتا ہوں. تو شارحین فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حضور کی طرف سے بھی گویا وعدہ ہو گیا, کہ میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں پیسے لیا. وہ سراہتن آپ نے وعدہ نہیں کیا وہاں بیٹھنے کا, لیکن ضمنت وعدہ ہو گیا, اس کی بھی آپ نے اتنی پاسداری کر دی. تو 3 دن تک وہیں بیٹھے رہے اس کے انتظار میں. تو وعدہ پورا کرنا یہ تو بس مومن کی خاص علامت اور نشانی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. اس بات کی ضمانت دے کہ نظر کو غلط استعمال نہیں کرے گا, بیجا استعمال نہیں کرے گا, جہاں اس کا استعمال کرنا ممنوع ہے وہاں استعمال نہیں کرے گا, ایسی جگہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا. اور ضمانت دے اس بات کی اپنی شرمگاہ کو کی حفاظت کرے گا, اس کو حرام اور ناجائز جگہ استعمال نہیں کرے گا. اور چھٹی اس بات کی ضمانت دے کہ اپنے ہاتھ کو دوسروں سے محفوظ رکھے گا, اپنے ہاتھ سے کسی کو بیجا تکلیف اور ایزا نہیں پہنچائے گا, یا کسی کے مال پر اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا, کسی کے آبرو پر اپنا ہاتھ نہیں ڈالے گا. آپ نے فرمایا جو ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمی ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں گے, دوسری طرف لوگ حساب و کتاب کی تکلیف میں مبتلا ہوں گے. حضرت کے حساب و کتاب کتنا سخت مرحلہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, ہم سے حساب ہی نہ لے, ہم حساب دینے کے لائق ہیں, اپنے رحمت سے معاف فرما دے. تو کون اللہ تعالیٰ کو حساب لے سکتا ہے؟ دنیا میں کسی حاکم کو نہیں دے سکتا تو اللہ تعالیٰ کو کون دے سکتا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مگن ہوں گے, باقی لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے, وہاں بیٹھے رہیں گے. یہ 3 آدمی کون کون سے؟ ہمیں ایک آدمی تو ان میں سے وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی بات کو بتانے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے, دین پہ چلنا ہے تو چلتا ہے, کوئی اس کا مذاق اٹھائے تو پرواہ نہیں کرتا, کوئی اسے برا بلا کہے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا, کوئی ملا کہے تو پرواہ نہیں کرتا, مولوی کہے تو پرواہ نہیں کرتا, تانے دیتا آخر کیسے دل خراش نہ تانے دیے جاتے ہیں دین پہ چلنے والوں کو, پرواہ نہیں کرتا. اور حقیقت میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کے تانے تو ہوا میں جا رہے ہیں, ہمارے تھوڑی لگ رہے ہیں. آپ سمجھو ہمارے لگ رہے ہیں تو کچھ اثر ہو جائے گا, کہوں گا ہوا میں جا رہے ہیں تو جانے تو, اور دوسرے گالیاں آدمی دے تو گالیاں کہاں جاتی ہیں, ہوا میں جاتی ہے, کوئی لگتی ہے کسی کو بھی؟ دین پر عمل کرنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. دوسرا وہ شخص کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا نہیں, چوری کرنے کے لیے نہیں بڑھاتا, چھیننے کے لیے نہیں بڑھاتا, اچکنے کے لیے نہیں بڑھاتا, ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا, رشوت نہیں لیتا, سود نہیں کھاتا, اور کوئی چیز کھانے پینے کی پہننے کی حرام ہے وہ نہیں لیتا, اپنے ہاتھ کو اس سے روک لیتا. جس چیز کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا, اپنے ہاتھ کو دور رکھتا, کھینچ کے رکھتا اپنے ہاتھ. اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی نظر کو ایسی جگہ نہیں ڈالتا جس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے, نظر کی حفاظت کرنے والا. اللہ پاک کتنا بڑا ثواب ہے, حساب و کتاب سے بچ رہا ہے, قیامت کے ہولناکی سے بچ رہا ہے, قیامت کا دن کی تکلیف سخت عذاب سے کم نہیں, اس سے بچ رہا ہے, اور بے خوف و خطر آرام و راحت کے ساتھ بے فکری کے ساتھ عرش الہی کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا اور اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتوں کے اندر مست پر مگن ہے. بس یہاں ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس سے بچنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا, مشکل ہو تو چلو پھر بھی آدمی سوچے کہ بھائی اس سے تو بچنا بہت ہی مشکل ہے. بچنا کوئی مشکل اس لیے کہ اپنی نظریں کو نیچے کرنا ہے, نظر کو تو گھمانا ہے, دائیں سے بائیں کرنا, بائیں سے دائیں کرنا ہے, نیچے کرنا ہے, بس کسی طریقے سے اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا ہے, جو کہ ہم میں سے ہر آدمی کے ہر وقت اختیار میں ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بد نگاہی سے بچنا میرے لیے مشکل ہے, مشکل نہیں. مزدور صاحب فرماتے ہیں اصل میں مشکل ہم نے بنا رکھا ہے, مشکل ہے نہیں, بنایا ہوا ہے ہم نے مشکل. مزدور صاحب فرماتے ہیں نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں, نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں, یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں, جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان, جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں. تو ہم نے مشکل سمجھ لیا تھا, مشکل معلوم ہوتا ہے, ورنہ فی الحیثیت تو آسان ہے, بس ہمت کی ضرورت ہے. تو بھائی اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے, فوائد بھی اس کے بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے. وہ حلاوت محسوس تو جب ہوگی جب اس گناہ سے ہم توبہ کریں گے, آئندہ بچیں گے, تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, کتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے, اعمال صالحہ کی توفیق کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. پھر ایمان کا مزہ اور سرور آئے گا ان شاء اللہ. لیکن یہ جب آئے گا جب اس گناہ سے اپنے ہم بچنے کا اہتمام کریں گے, اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے. اور حکیم الامت خان عبد اللہ فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کا واحد طریقہ ہمت ہے, ہمت کرو اس اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کا. ایک دفعہ تہیہ کر لو کہ یہ تو گناہ ہے اور سنگین گناہ ہے, اس کے یہ نقصانات ہیں, اس کا یہ عذاب ہے, اس کا یہ وبال ہے, وہ ایک دفعہ اپنے ذہن میں بٹھا کر کے بس ارادہ کر لو کہ بس جب کبھی بھی کہیں بھی بد نگاہی کا موقع آئے گا میں اپنی نظر بچاؤں گا, نہ ٹی وی دیکھوں گا, نہ فلمیں دیکھوں گا, نہ ڈانس دیکھوں گا, نہ میرا عورتوں کو دیکھوں گا, نہ ان کی تصویریں دیکھوں گا, نہ اخبارات میں دیکھوں گا, نہ رسائل میں دیکھوں گا, نہ کہیں دیکھوں گا, نہ پوسٹروں میں دیکھوں گا. جہاں کہیں بھی اگر اچانک نظر پڑے گی فوراً ہٹا دوں گا, اور اگر کلتن بھی ہو گیا تو فوراً توبہ کر دوں گا. اصل چیز ہے ہمت, ہمت مردہ مدد خدا, یہ مشہور ہے. آرزو خون ہو یہ حضرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے. آرزو خون ہو یہ حضرت پامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے, یہ ارادہ کر لیں بس. تو ان کی موتیں گزر جائیں نہ کیوں, آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر, یہ حضرت مسلم کر لیں, بس پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ان شاء اللہ. اللہ جی نہ جہاد ہو پھر اللہ دینا سکول, جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے. اور ساتھ ساتھ اپنے دل میں یہ بھی تہیا کر لیں, زبان سے نہیں دل میں تہیا کر لیں, تاکہ لازم نہ ہو کہ اگر میں نے قصدن بد نگاہی کی تو 20 رکعت نفل پڑھوں گا, 20 روپے خیرات کروں گا. ایک بد نگاہی قصدن کرنے پر یہ جرمانہ ادا کروں گا, دل دل میں سوچ لیں. اس کے بعد ان شاء اللہ اول تو ایسی غلطی ہوگی نہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی ایک دفعہ غلطی, تو بس اسی دن جس قدر جلد ہو سکے 20 رکعت نفل پڑھ لیں آرام سے, اور 20 روپے خیرات کر دیں, آدھا دماغ اسی دن سیدھا ہو جائے گا ان شاء اللہ. ورنہ بس 100 نفل اور 100 روپے خیرات کرنے پڑیں گے, ہمیشہ کا علاج ہو جائے گا ان شاء اللہ. کتنا سستا نسخہ ہے, 100 نفل ایک دفعہ پڑھ لی تو بس ان شاء اللہ دماغ ٹھکانے آ جائے گا کہ اوہ اتنی ساری نفلیں پڑھنی پڑیں گی, وہی نظر نیچے کرنے لیے بہتر ہے. اور نفل پڑھنا ویسے خیرات کرنے سے بھی زیادہ نفس کے اوپر شاپ ہوگا. رمضان شریف میں تراویح پڑھتے نہیں پڑھتے, اس مشکل سے پڑھ کے آتے ہیں لوگ اللہ ماشاء اللہ. تو یہاں جب 20 پڑھے گا 40 پڑھے گا تو اسی دن رات کے تارے دن میں نظر آ جائیں, تو بس آدمی تیار ہو جائے کہ بس بھائی میں اب نہیں کروں گا یہ خدا. لیکن اگر 20 روپے یا 20 رکعت پڑھنے میں سستی کی تو پھر نہ سب کا راستہ نکال لے گا. یہ تو سب نسخہ, یہ خمیرہ کاؤزما جو ہے وہ ہمت کو جوان کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے, فرمایا نے خنجر نہیں کھلایا تو پھر وہ بھی کمزور پڑ جائے گا، پھر اللہ سے نتیجے کہ شیطان اور نفس غالب آ جائے گا، یہ اس کا علاج ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے علانیہ اور چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما، ہم سب کو تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت کامل عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، ابھی ناراضگی دوز سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہمیں بدنگاہی یا بدنظری سے کہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بدنظری بدنگاہی کے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ گناہ بہت عام ہے، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما، ہماری اعانت فرما، ہماری نصرت فرما، اور ہر لحاظ سے ہمیں اس گناہ سے بچنا آسان فرما، ہر جہت سے ہماری مدد فرما اور ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ، اس گناہ سے بچنے کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہم کو نصیب فرما. یا اللہ وہ بھی اپنے فضل سے ہم کو نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جان کی بھی حفاظت فرما، مال کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. جن لوگوں نے پرچی اور زبانی دعا کے لیے کہا اور جنہوں نے نہیں کہا، سب کو صحت عطا فرما. ہر مسلمان مرد عورت کی ہر پریشانی دور فرما. یا اللہ سرحد میں جو خانہ جنگی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں یا اللہ لاکھوں مسلمان بے گھر ہو گئے، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ اس جنگ کو ختم فرما، یا اللہ جلد اس خانہ جنگی کو ختم فرما، اور اس کے نتیجے میں جو مسلمان متاثر ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تکالیف کو دور فرما، ان کو ہر قسم کی سہولتیں اور آسانیاں غیب سے عطا فرما. یا اللہ انہیں ہر قسم کی سہولتیں اور آسانیاں عطا فرما. یا اللہ جلد اس جنگ کو ختم فرما، امن و امان قائم فرما، اور سب کو اپنے اپنے گھروں میں جانا اور آباد ہونا نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ، عالم اسلام پر رحم فرما. یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، سب کو متفق و متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ کفار و مشرکین کی طاقت اور شوکت کو پارا پارا فرما، تمام کفار و مشرکین کی طاقت کو پارا پارا فرما، ان قوت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما. یا اللہ ان کے منصوبوں کو ملیہ میٹ فرما، اور ان کے شر سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان کے غلبے سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلیہ وآلہ وصحبہ اجمعین.